السلام عليكم. قرآن کی شان کے مطابق کچھ مل گیا، قرآن کی شان کے مطابق کچھ مل گیا. ہمارے بزرگان دین میں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب ہرڈوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بعض حضرت نے دیکھا بھی ہوگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ. تو وہ ان کی زندگی میں قرآن کا ادب بہت زیادہ تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ رحل جو ہے وہ قرآن کا تخت ہے، تو اسی کو استعمال کریں. تو یہ بھی اسی جیسا ہے کہ قرآن کے لیے خاص بنائے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. گزشتہ درس میں سورہ یاسین بفضل اللہ پوری ہو چکی ہے، پوری ہو چکی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو جو اسباق میں تھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار اس کی تلاوت صبح میں اور اسی طرح جس کو جن سے ہو سکے شام کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور جیسے ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوا کرتی ہے، اسی طرح سورہ صافات میں بھی بنیادی مضامین عقائد کے متعلق ہے، بنیادی مضامین عقائد کے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید، اس کے دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، ان سب کے دلائل، قرآن کے بارے میں، قرآن کی حقانیت، یہ سب مضامین ہیں. اور ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو مکی سورتیں ہیں، مکی سورت سے مراد جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورتیں سے مراد سورتوں سے مراد وہ سورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو ہجرت سے پہلے 13 سال اور ہجرت کے بعد 10 سال. اب جو مکی سورتیں ہیں ان میں اکثر ان عقائد کی بات ہوتی ہے، ان عقائد کی بات ہوتی ہے. تو ایک مقصد تو اس کا یہ تھا کہ مشرکین اور منکرین کو دعوت دی جائے، ایک بڑا مقصد. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے عقائد کو پختہ کرنا، ان کے عقائد کو مضبوط کرنا. اس لیے کہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کو سب عقائد پر یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کو یقین ہے، اسے یقین ہے کہ آخرت ہونے والا ہے، اسے یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، قرآن آخری کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن عقائد پر یقین ہو گیا، اس سے مسلمان ہو گیا، اب عقائد پر یقین جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عمل زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا. یقین کے بھی درجات ہوا کرتے ہیں. سرٹنٹی, آپ کو سرٹنٹی کے ساتھ کسی چیز کا علم ہے, اس کے بھی درجات ہوا کرتے ہیں. اگر مثال دوں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ایک شخص ہے جس نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں, ایلیفنٹ کو دیکھا نہیں, اور نہ کسی تصویر میں کسی فوٹو میں دیکھا ہے. اب آپ اسے سمجھائے کہ ایک جانور ہے جسے ہاتھی کہتے ہیں, بہت مضبوط ہوا کرتا ہے, بہت بڑا. اب آپ کی بات پر اس نے یقین کر لیا, اور آپ نے بھی کہا اور دوسرے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں فلاں افریقہ میں فلاں ملک میں یہ ہوا کرتے ہیں. اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایسا جانور ہے جو بہت مضبوط ہے, تو یقین تو ہو گیا. پھر جب وہ دیکھے گا ہاتھی کو اور دیکھے کہ اتنا بڑا ہے, دیکھو کتنی بظاہر کتنی مضبوط ہے, تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا. ہر شخص کہے گا کہ یقین بڑھ جائے گا. اور اگر موقع ملا اور اس نے ہاتھی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز پر حملہ کر رہا ہے یا کسی چیز کو توڑ رہا ہے, تو اور زیادہ یقین ہو جائے کہ یہ بہت مضبوط جانور ہے. تو یقین کے بھی درجات ہوا کرتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے, آپ نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ ہاتھی جو ہے جو مضبوط جانور ہے, تو اگر وہ حملہ کرنے پر آئے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے, تو اس سے بچتے رہنا. تو اسے یقین ہو گیا تو وہ آپ کی بات مانے گا. لیکن جب وہ خود بخود ہاتھی کو دیکھے تو وہ اور آپ کی نصیحت کو اور زیادہ اہمیت دے گا, آپ کی نصیحت کو اور زیادہ اہمیت دے, اور زیادہ احتیاط کرے گا. پہلے تو وہ سوچ رہا تھا افریقہ جانے سے پہلے کہ ہاں ہوگا, احتیاط کرنا پڑے گا, قریب جائیں گے لیکن ذرا فاصلے سے دیکھتے رہیں گے. پھر دیکھا تو اور زیادہ فاصلہ اختیار کر لیا, اور زیادہ فاصلہ اختیار کر لیا. پھر اگر اس کو موقع ملا, اس نے ہاتھی کو دیکھا کہ وہ کسی اور جانور پر حملہ کر رہا ہے یا کسی چیز کو توڑ رہا ہے, تو پھر تو اور زیادہ احتیاط کرے گا. تو جتنا یقین جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, عمل میں بھی اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کا جو عمل جو یہاں ہے, جو احتیاط کرنا, اپنے آپ کو بچانا, وہ بھی بڑھتا چلا گیا. تو یہ سب مثال کے طور پر آخرت کا ہمیں یقین ہے, جنت جہنم کا ہمیں یقین ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں ہم گناہ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. اب یقین بڑھ گیا تو گناہ سے بچنے کی فکر بڑھ جائے گی, اور آدمی اور زیادہ بچے گا. تو عقائد پر یقین جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, عمل اتنا ہی آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن بار بار ورنہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اکثر غیر مسلم قرآن پڑھیں گے یا مسلمان قرآن پڑھیں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تقریباً ہر صورت میں, بالخصوص مکی صورتوں میں, بار بار ایک ہی قسم کی بات, بنیادی عقائد آخرت کی بات, اور مختلف طریقوں سے, لیکن آخر بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات مختلف طریقوں سے, لیکن وہی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بات مختلف طریقوں سے, لیکن وہی. آدمی سوچے کہ مسلمان کو تو پہلے سے ان سب پر ایمان ہے, اب ہر صورت میں جس کو وہ پڑھے گا, جس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا, یہی مضمون ہے. دوسرے مضامین بھی ہے لیکن یہ بنیادی مضامین. تو اسی لیے کہ ان مضامین پر یقین بڑھتا چلا گیا تو عمل بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو خیر اس صورت میں بھی وہی مضامین ہے, اور شروع ہوتا ہے چند قسموں سے. اللہ سبحانہ وتعالی چند قسمیں کھاتے ہیں. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا, تین قسمیں. والصافات صفا, ان قسم ان کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, جو صف بناتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے راجح مطلب یہ ہے کہ یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ان فرشتوں کی قسم جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں, جو صفوں میں انتظار کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ تو ایک تو یہ کہ بعض فرشتے وہ ہوتے ہیں جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں, جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اب عبادت میں بھی الگ, ہر فرشتے کو الگ نصاب, الگ سلیبس دیا گیا ہوتا ہے. تیرا کام تسبیح ہے, تیرا کام لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے, تیرا کام سجدہ کرتے رہنا ہے اللہ کے سامنے, تیرا کام صرف رکوع ہے. تو ہر فرشتے کو حکم ہوتا ہے. تو فرشتے جو ان کاموں مشغول ہوتے ہیں وہ بھی, جس طرح ہم نماز میں صفے باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنی عبادت صفوں میں انتظام کے ساتھ کرتے ہیں. اور دوسری جماعت فرشتوں کی وہ ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کاموں کی ذمہ داری دی. مثال کے طور پر ان میں سے ایک بہت مشہور جماعت ہے ملک الموت, موت اسرائیل علیہ السلام اور اس کی جماعت, ان کی جماعت. ان کو کام ہے کہ انسان کی روحوں کو نکالنا, یہ ان کو کام. اب پھر روزی کے بھی فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے وہی پہنچانا انبیاء علیہ السلام کو, مختلف دوسرے بھی کام ہے لیکن یہ ان کا ایک اہم کام ہے. اب یہ جو فرشتے ہیں وہ جو ہے اپنے کام کرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوبارہ اب کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, دوبارہ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں. تو جب وہ دوبارہ اللہ سبحانہ وہ دوبارہ جاتے ہیں جہاں ان کو جانا ہوتا ہے آسمان میں, اور اللہ تعالیٰ سے حکم لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر القا فرماتے ہیں, تو وہ بھی صفے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالخصوص ذکر کیوں کیا؟ ایک تو اس کا مقصود یہ ہے کہ ان کی کامل اطاعت اور اوبیڈینس دکھانے کے لیے. اور آپ کو ایک بہت آسان مثال سے سمجھا دوں. اگر آپ کے پاس چھوٹی سی کلاس ہے اسکول میں اور کہیں لے جا رہے اور آپ کہیں کہ سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائے سر, تو اگر سب استاد اور ٹیچر کی بات ماننے والے ہوتے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جاتے, اگر بات ماننے والے ایک ادھر ایک ادھر. تو یہ سیدھے اور انتظام کے ساتھ کھڑے رہنا, انتظام کے ساتھ ہونا, یہ دلیل ہے کہ پوری اطاعت ہے. تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو پوری پوری اطاعت کرتے ہیں, تو یہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں, وہ بھی پوری ترتیب کے ساتھ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اور معاذ بن مسعود نے فرمایا کہ اصل مقصود اس سے تو فرشتے ہیں, لیکن اس میں ان بندوں کا بھی کی طرف بھی اشارہ ہے جو نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں صف کھڑے ہو کر باندھتے ہیں. اور اس میں بھی وہی راز ہے, اور اس میں یوں سمجھے کہ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. اور اس قسم سے ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر کام میں, چاہے دین میں چاہے دنیا میں, انتظام اور ترتیب جتنا ہو اتنا بہتر ہے. انتظام اور ترتیب ہو جتنا ہو اتنا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ باجواز نماز پڑھو. اب یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا کہ باجواز نماز پڑھو, لیکن مسجد میں آنا, جہاں کہیں کھڑے ہو جاؤ, آگے ہو پیچھے ہو کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھ لو, یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں, دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں, ترتیب کے ساتھ, انتظام کے ساتھ کھڑے ہو. اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز انتظام اور ترتیب کے ساتھ کی جاتی ہے تو آسانی ہوتی ہے, اس میں سب کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے. اور اسی مثال کو ہم لے لیں, مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم فرماتے تھے کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن اور جماعت کے ساتھ مسجد میں, لیکن جہاں کھڑے ہونا کھڑے ہو جاؤ. تو کیا ہوتا, ایک شخص یہاں کھڑا ہو گیا تو دوسرا شخص یہاں کھڑا ہو گیا تو تیسرا شخص وہاں کھڑا ہو گیا, تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جتنے لوگ مسجد میں آ سکے وہ کم ہو جاتے. جیسے کہ ترتیب کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہیں, تو ایک یہاں ہے ایک وہاں ہے, لوگ ایک ساتھ نہیں ہیں. تو جتنے لوگ ہم ابھی جمعہ کے وقت فٹ کر سکتے ہیں اس مسجد میں, وہ فٹ نہ کر پاتے ہم. کیا معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی کام انتظام سے کیا جائے تو آسانی ہوتی ہے اس میں سب کے لیے. اور دین چاہتا ہے کہ بغیر ضرورت دشواری نہ ہو. تو اس سے ہمیں بھی سمجھ میں آیا کہ ہر کام میں اگر ان جتنا انتظام کے ساتھ ہو سکے اتنا کرنا چاہیے. تو وہ صافات صفا یہ ایک قسم کھائی گئی. آگے کرواری قسم فزاجرات زجرا قسم ہے ان کی, پھر ان کی قسم ہے جو روک ٹوک کرتے ہیں جو ڈانٹتے ہیں. اس میں بھی سب سے پہلے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, اور فرشتے کس کو روکتے ہیں کس کو ڈانٹتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ وہ شیاطین کو ڈانٹتے ہیں. اور آگے وہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ بعض مرتبہ شیاطین اوپر جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے اور آسمانوں کے قریب پہنچتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم ذرا فرشتوں کی بات سن لیں, ہم فرشتوں کی بات سن لیں, اسے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پیغامات ملے ہوئے ہیں, تو وہ کیا کیا ہونے والا ہے دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ پتا, تو ہم ان کی بات سن لیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے کچھ دوست ہوتے ہیں انسانوں میں سے جسے کاہن کہتے ہیں, کہانت والے, فارچون ٹیلر, سوز سیئرز. اور ایک تو جو خاموخا فارچون ٹیلر سوز سیئرز ہوتے جو ایسے ہی بکتے رہتے اور 100% جھوٹ, ایک تو وہ, یا آپ کو دیکھ کر دیکھا کہ آپ بہت غمگین ہیں تو ایک اندازہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی مصیبت, تو اس قسم کی باتیں, اور آپ ہی سے کسی طرح باتیں نکلواتے اور آپ سمجھ. لیکن ایک قسم کے فارچون ٹیلر سے وہ ہوتے ہیں جن کا شریر جن اور شیاطین سے تعلق ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, یہ شریر جن اور یہ شیاطین, وہ ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں اور آسمان کے قریب تک بادل تک پہنچ جاتے ہیں, اور وہ موقع پاتے کہ کچھ فرشتے جو جن کو کوئی کسی کام سونپا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کی کچھ باتیں ہمیں ہمارے کان میں پڑ جائے تو کچھ مستقبل کا ہمیں معلوم ہو جائے گا, مستقبل کا ہمیں معلوم ہو جائے گا. اس فارچون ٹیلر اس سوز سے اس کاہن کو پہنچا دیں گے. اب اس کاہن کا کام ہے وہ کہ وہ اس ایک جملے میں مسالہ ڈالنا, تو بہت کچھ جھوٹ تو اس کا ڈال دیتا ہے, اور جب کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو پیش کر لیتا ہے اس کے سامنے. اب اس میں سے بہت کچھ جھوٹ ہے لیکن ایک چیز سچ نکل آتی ہے اور بیوقوف انسان اس کو مان لیتا ہے جیسے ہوتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کاہن تھے اور ہمارے زمانے میں بھی ایسے کاہن ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان کے کوئی ایک بات, 100 باتوں میں جو ایک بات سچ نکل آتی ہے, اس لیے کہ وہ جنوں کے واسطے سے فرشتوں کی باتوں سے لی گئی ہوتی ہے. اب آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام فرمایا ہے کہ جب فرشتے جو ہے ان کو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ جنات ایسے کام میں مشغول ہے تو وہ ان کو روکتے ہیں, اور کس طرح روکتے ہیں اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو شیاطین کو روکتے ہیں, اور اس میں وہ انسان بھی آ گئے جو دوسروں کو گناہ سے روکتے ہیں, اسے کہ جو شخص گناہ میں مبتلا ہے وہ وقتی طور پر شیطان کا ایجنٹ بن گیا, تو وہ اچھے نیک بندے بھی ہیں جو دوسروں کو گناہ سے روکتے ہیں. اب آگے جانے سے پہلے ایک بات یہاں قابل ہے توجہ ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان فرمائیں. ایک یہ کہ صف باندھ کر عبادت میں مشغول ہونا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہونا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. دوسرا حکم, دوسری صفت, دوسروں کو برائی سے روکنا. فرشتے ہیں تو وہ شیاطین کو روکتے, اور انسان ہے تو وہ دوسرے انسان کو روکتے برائی سے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح خود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مضبوط ہونا بہت اہم ہے, اسی طرح جب موقع پائے حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ دوسروں کو گناہ سے روکنا بھی بہت اہم ہے. دوسروں کو گناہ سے نہ روکا جائے تو برائی پھیلتی ہے, دوسروں کو گناہ سے نہ روکا جائے تو بکثرت برائی خود اپنے اندر بھی پہنچ جاتی ہے. آدمی جب تک اپنے سر میں اپنے ذمہ داری کا احساس ہے کہ جہاں ہو سکے, ہر شخص کے ساتھ ہو تو نہیں سکتا ہے, بعض لوگ ایسے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ میری بات سننے والا ہے نہیں, یہ ایسا نہیں کہ میری بات سنے, ہو سکتا ہے میرے ساتھ جھگڑا کر لے, لیکن بعض لوگ ایسا ہے کہ ہمیں ایسا لگے کہ نہیں میرا دوست ہے, میرا قریبی رشتہ دار ہے, بیٹا ہے بھائی ہے، ذرا نرمی کے ساتھ سمجھاؤ تو شاید مان جائے. تو آدمی اگر اس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی برائی سے روکوں، اس فکر کی برکت سے یہ برائی سے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. تو یہ دوسری صفت فتالیات ذکر، پھر ان کی ان قسم ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یعنی ذکر میں مسلسل مشغول رہتے ہیں. اس میں بھی پہلے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ذکر ذکر ہی میں مشغول ہوتی ہے. کسی کو حکم ہے کہ ہمیشہ تسبیح میں مشغول رہنا، تو جب سے وہ پیدا ہوا قیامت تک وہ تسبیح میں ہی مشغول رہے گا. کسی کو حکم ہے صرف تکبیر اللہ اکبر میں مشغول رہنے، وہ بھی قیامت تک اس میں مشغول رہے. کسی کو حکم ہے کہ صرف تلاوت قرآن پاک میں مشغول، وہ بھی اسی میں مشغول رہے گا قیامت تک. کسی کو رکوع کا حکم، کسی کو سجود کا حکم، اور انسان کو ان سب کا پیکج دیا جاتا ہے نماز کی شکل میں. تو ان فرشتوں کی قسم، اور اس میں وہ انسان بھی آ گئے جو یہ کام کرتے ہیں. تو یہ تیسری صفت بیان ہوئی. تو پہلی صفت بیان ہوئی وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مضبوط ہے، اس کے لیے صف ماندے ہوئے یعنی اطاعت میں مضبوط. دوسری صفت وہ کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تیسری صفت وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. اب یہ تیسری صفت اس لیے بیان ہوئی کہ یہ تیسری صفت کی برکت سے پہلی دو صفتیں زندگی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد زندگی میں ہوتی ہے، اور جتنی ہوتی ہے اتنی ہی اطاعت ہوتی ہے، اور اتنی ہی دوسروں کو روکنے کی بھی توفیق ملتی ہے. تو انسان کو ہمیں بھی اشارہ ہے کہ جس طرح فرشتے وہ مسلسل ذکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے. تو ایک تو ایک زبانی یاد، تلاوت کلام پاک، ذکر، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، تسبیحات، درود شریف وغیرہ، تلاوت کلام پاک، دعا. اور دوسرا یہ کہ دل دماغ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادتی اور بڑھوتری ہو، اتنی ہی اطاعت آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور اتنی ہی دوسروں کو روکنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تین صفتیں جو فرشتوں میں ہیں، اور یہ تین صفتیں وہ ہیں جو انسان میں بھی ہونی چاہیے. ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، یقیناً آپ کے رب ایک ہی ہے، یقیناً آپ کے رب ایک، تمہارے رب ایک ہی ہے. رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. ورب المشارق، اور وہ طلوع ہونے کی جگہ کا بھی رب ہے، کا بھی مالک ہے. رب السماوات والارض، وہ آسمان زمین کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. لیکن اس کے بعد بالخصوص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طلوع ہونے کی جگہوں کا بھی مالک ہے. طلوع کا معنی رائز، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، تو طلوع ہونے کی جگہوں کا بھی مالک ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو سورج جو ہے وہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ طلوع ہوتا ہے ایک متعین وقت پر، اور روزانہ غروب دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے، غروب ہوتا ہے. اب روزانہ اگر کوئی غور سے دیکھے تو روزانہ سورج جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے وہ تھوڑا بدلتا رہتا ہے. سال کے پہلے دن سورج جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دوسرے دن جگہ تھوڑی الگ ہوتی ہے، بہت آہستہ آہستہ فرق ہوتا ہے، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم مثال کے طور پر جنوری کی پہلی تاریخ اور فروری کی پہلی تاریخ، یا جنوری کی پہلی تاریخ اور جولائی کی پہلی تاریخ کو دیکھیں تو فرق محسوس ہوگا. تو سال کے ہر دن سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور غروب ہونے کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے. اور پھر سال جب دوبارہ شروع ہوتا ہے تو وہ دوبارہ وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے، گزشتہ سال جس جگہ سے پہلی جنوری کی پہلی تاریخ کو طلوع ہوا اسی جگہ سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے, اور اس نظام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے دلائل ہیں کہ یہ بھی وہ یہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ کس طرح ترتیب اور نظام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات چلتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بالخصوص فرمایا کہ وہ سورج کی طلوع ہونے کی جگہوں کے بھی مالک ہے. اس کا مطلب یہ کہ سورج کے بھی مالک ہے, اس کا پورا کنٹرول ہے, اور جس جگہ سے وہ روزانہ طلوع ہوتا ہے بہت تھوڑا سا فرق ہے, پہلی تاریخ جنوری اور دوسری تاریخ جنوری. اللہ تعالیٰ ان کے بھی مالک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے وہ تھوڑا بدلا. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا مالک اور بادشاہ تو ہے, لیکن ان میں سے ہر چھوٹی موٹی چیز کا بھی بادشاہ ہے. دنیا میں آپ کو کوئی ایسا بادشاہ نہیں ملے گا, ایسا بادشاہ تو ملے گا جو پورے ملک پر حاوی ہے, لیکن ہر چھوٹی موٹی چیز انہی کے اشارے سے, انہی کے قدرت اور علم سے چلتی ہے. ایسا کوئی بادشاہ نہیں ملے گا حکومت کے جس کو خود اپنے گھر میں آدمی اکیلا کچھ کر رہا ہے حکومت کے خلاف, وہ کر سکتا ہے. آدمی کو کسی جو اس ملک میں کسی کو معلوم ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا, یہ کام تو قانون کے خلاف ہے, لیکن کوئی مجھے نہیں دیکھے گا. گاڑی چلا رہا ہوں اور پتہ ہے کہ یہاں یہ فلا اسپیڈ لمٹ ہے, لیکن پتہ ہے کہ یہاں تو کوئی کامر وامر ہے نہیں. ایسا راستہ ہے, کنٹری روڈ ہے, ایسا راستہ ہے کہ پولیس تو ہوں گے نہیں, تو یہاں کچھ قانون کو توڑ کر سپیڈنگ کرو تو کوئی دیکھے گا نہیں. تو جس سخت سے سخت ملک میں قانون کے لحاظ سے آدمی کر گزرے گا, کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں ہر چھوٹی چیز پر بادشاہ کی نظر ہوتی ہے اور بادشاہ کی قدرت سے چلتی ہے, سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت کے. کہ رب المشارق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کا بھی مالک ہے, نہیں جو کتنا چھوٹا فرق اس پر بھی پورے مالک. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. اب جب سورج کا ذکر ہوا تو ستاروں کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو شیاطین کے ساتھ جو پورا نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اس کا بھی ذکر ہے. تو لیکن ہم چونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے تو اس میں تھوڑا وقت لگ جائے گا, اس لیے ہم اس کو آج ذکر نہیں کریں گے. پہلا حصہ ہی ہم بیان کرتے ہیں کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, یقیناً ہم نے سماء دنیا نزدیک قریبی آسمان کو مزین کیا ہے, آراستہ کیا ہے, سجایا ہے, بزینت ایک خاص قسم کی زینت سے, یعنی ستاروں سے. ہم نے قریبی آسمان کو سجایا ہے, بیوٹیفائی کیا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے ایک خاص قسم کی زینت سے, یعنی ستاروں سے. اب کوئی بھی چیز کامل ہو تو ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ چلتی ہے, یعنی وہ ترتیب کے ساتھ چلتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ہماری مسجد ہی کی مثال لے لو. مسجد اچھی کب سمجھی جائے گی؟ ایک بار جب دیکھنے والا آنے والا دیکھے گا کہ یہاں سب کچھ ترتیب سے چلتا ہے, ہر ہفتے صفائی ہوتی ہے, اور ہر ہفتے صفائی جن چیزوں کی صفائی ہونی چاہیے وہ ہر ہفتے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہفتہ کلاس روم کا واکیومنگ تو ہوا لیکن مسجد کا واکیومنگ نہیں ہوا. نہیں, ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے کہ روزانہ پانچوں نمازوں کے لیے وقت پر کھلتی ہے مسجد. ایسا نہیں کہ عموماً تو کھلتی ہے لیکن کسی دن فجر کے لیے نہ کھلی, فجر کا دن تو وقت تو 5 بجے اور اس کے 5 منٹ بعد مسجد کھل گئی, اور کسی دن ظہر کے لیے ایسا ہو گیا. نہیں, کوئی بھی چیز اچھی سمجھی جائے گی جب ترتیب کے ساتھ چلتی ہے وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات کا بھی وہی حال, کائنات کامل ہے اور اچھی ہے. اس کا پہلا تھرمومیٹر کیا ہے کہ وہ پوری ترتیب کے ساتھ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کی مثال دے کر یہ بیان کر دیا کہ کائنات ترتیب کے ساتھ چلتی ہے. اب دوسری چیز جو اس کے بعد دیکھی جاتی ہے
وہ یہ کہ وہ اچھی لگتی ہے آنکھوں کو یا نہیں,
اچھی لگتی ہے آنکھوں کو نہیں, خوبصورت نظر آتی کہ. تو مسجد ہے, مسجد ہی کے مثال سے ہم چلتے ہیں, پوری ترتیب کے ساتھ چلتی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی خوبصورتی بالکل نہیں ہے. دیواروں کو دیکھتے ہیں تو پینٹنگ یا تو ہوا ہی نہیں یا برابر ہوا نہیں, کارپیٹ کو دیکھتے ہیں تو کہیں کسی جگہ سے بھی کارپیٹ لے لی پرانی استعمال شدہ, پھر بھی اگرچہ پوری ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے, ہر ہفتے صفائی ہو رہی ہے برابر, اچھی طرح سے ہر نماز کے لیے کھل رہی ہے وغیرہ وغیرہ, پھر بھی آدمی کا دل وہاں نہیں لگے گا. آدمی اس کو پوری اچھی نظر, آدمی سوچے کہا چل تو رہی ہے لیکن خوبصورت تو بھی تو ہوتی تو بہتر ہوتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے کہ کائنات کو بھی ہم نے صرف ایسا نہیں کہ فنکشنل بنایا کہ چلتا ہے, کائنات کو ہم نے خوبصورت بھی بنایا ہے. اور چونکہ آسمان کی بات ہو رہی ہے تو آسمان ہی میں جو خوبصورت چیز ہے اس کا بیان کیا کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں سے. اور واقعتا وہ تو چونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں اور شہر میں جو لائٹیں چلتی ہیں جلتی رہتی ہے رات دن, اس کی وجہ سے ستارے اتنے زیادہ نظر نہیں آتے, لیکن آپ ان جگہوں پر کنٹری سائڈ میں چلے جائے ان جگہوں پر ان ممالک میں چلے جائے جہاں اتنی زیادہ لائٹنگ وغیرہ نہیں ہے, اور اوپر دیکھے جب بادل اتنے زیادہ ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے, بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم نے کائنات کو ایسا کامل بنایا, ہماری قدرت پر دلیل کہ پورا ترتیب کے ساتھ چلتا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان فرمائے کہ ہم نے اس میں حفاظت کا انتظام کیسے کیا, یہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن اوصاف کا ذکر آیا فرشتوں میں اور انسانوں میں, اللہ تعالیٰ یہ اوصاف اپنانے کا ذکر فرمائے, اور یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کائنات پر غور کرنے سے دو چیزیں نظر آئے گی, ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جمال اور خوبصورتی. اس سے کہ کائنات میں دونوں ہیں, جیسے ہی نہ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے, اور کائنات میں خوبصورتی کا پتہ چل کے بنانے والے اور پیدا کرنے کی خوبصورتی کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم. میری تو عشاء کی چھٹی ہے, لوکل مسجد میں عشاء پڑھ لوں.